بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم پچھلے مسلسل 3 ہفتوں میں آپ کے ساتھ، ہم اور ہمارے ساتھ جو گفتگو میں ہمارے مہمان شریک ہیں جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسوی صاحب، انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. اور آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سورے کو اور اس سورے کے تعارف کو مکمل کر لیا جائے، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم سورہ ایلاف یا سورہ قریش کا تعارف پیش کریں گے. لیکن چلتے ہیں پہلے ہم اس سورے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر سورہ فیل کے تعارف کے ساتھ، اور پروگرام ہے پیام رحمان. ناظرین، انشاءاللہ ہم اس سورے کے تعارف کو مکمل کریں گے، اس لیے کہ مسلسل 4 پروگرام اس سورے کے حوالے سے، اور بہت ہی مفصل اور کافی جزیات اور گہرائی میں جا کے، اور اس سورے کے اندر جو اس کا شان نزول اور اس کے اسباب اور اس کے اندر بہت سے اہم جو نکات تھے اب تک بیان ہو چکے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس صاحب کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نقوی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج تاکید کی گئی ہے کہ اس سورے کے جتنے بھی ابحاث ہیں ان کو سمیٹا جائے، اور اس میں جو مطالب ہیں اگر مزید تفصیل ہے تو ان کو بھی مختصر کیا جائے، اور اس سورے کی جو تفسیر اور اس کا جو تعارف ہے مکمل، وہ بہرحال آج اس پروگرام میں مکمل کیا جائے. تو پچھلے پروگرام کا اور اب تک جو پروگرام ہو چکے ہیں سورہ فیل کے حوالے سے اور سورہ فیل کے تعارف پر، ان کا ایک خلاصہ بیان ہو جائے، تاکہ جو ناظرین ہمارے ساتھ آج جڑے ہیں وہ بھی مربوط ہو جائیں اس بحث سے جو اب تک کی جا چکی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. قرآن کریم کا 105واں سورہ ہے، اور مختصر سی 5 آیات پر مشتمل ہے. مکی سورہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے میں قیام کے دوران اور ہجرت سے قبل نازل ہوا ہے، اوائل بعثت میں. اس سورے میں، اس سورے کی فضیلت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی واجب نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس کو نماز گزاروں میں شمار کرے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا ہم نے پچھلے اپنے جلسات میں کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کفار قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، اور عام پیغام جو تمام عالم بشریت اور انسانیت کے لیے تھا، یہ بات کہلوائی کہ اگر اس پیغام کی نوعیت کو قیصر و کسرا اور بادشاہان فارس و روم وغیرہ کو پتہ چل جائے گی تو یقیناً ہمارے پورے قوم و قبیلے کو تباہ و برباد کر دیں گے اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لہٰذا ایسی باتیں یہ آپ کے بھتیجے کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک سے بات کہی گئی تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوا کہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی خانہ کعبہ کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے. اس سورے کے بارے میں جب ہم گفتگو اور بحث کرتے ہیں تو یہاں پر خانوادہ عصمت و طہارت کے اجداد کی ایک روحانی اور معنوی شخصیت بھی واضح اور رونما ہوتی ہے، اس لیے کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جناب عبد المطلب قریش اور کعبے کے والی، ذمہ دار، سرپرست اور سید ضرور تھے، لیکن کوئی بھی الہی عہدہ و منصب آپ کے پاس نہیں تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، اس پر توکل، اس پر بھروسہ اور اس کی نصرت اور امداد پر آپ کا اطمینان اور وثوق، اس نے رنگ دکھایا اور خانہ کعبہ کی اللہ کے ذریعے ہونے والی نصرت سے حفاظت ہو سکی۔
بے شک
خود اصحاب فیل کے واقعے کے بارے میں ہم نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ یمن کا بادشاہ ابرہۃ الاشرم جو دراصل گورنر تھا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا، اور اس نے صنعاء میں ایک عبادت خانہ بنوایا، اور اس کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے عبادت خانے کی طرف رجوع کریں اور مرکزی حیثیت خانہ کعبہ کے بجائے یمن میں صنعاء میں واقع اس گرجا گھر کو ہو جائے۔ لیکن جب وہ اپنے اس پروگرام میں ناکام رہا تو اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی سوچ لی، اور جب وہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ تو اس کو یہ اندازہ تھا اور یہ احساس تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے مزاحمت ہوگی اور قریش اور عرب والے مقابلے پر آئیں گے۔ لیکن اس نے ہی دیکھا کہ جن کی بڑی تعریف سنی تھی اور جو لحیم شحیم اور ایک باقاعدہ یعنی قوت و طاقت کے لحاظ سے بھی بہت شہرہ آفاق تھے، جناب عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا تو مطالبہ کیا اور خانہ کعبہ کے بارے میں کسی مزاحمت کا اظہار نہیں کیا، وہ اس وقت بالکل دنگ رہ گیا جب اس نے یہ کہا، اپنے احساسات کا اظہار کیا جناب عبد المطلب کے سامنے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی اور آپ اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم آپ کی عزت خاک میں ملانے آئے ہیں اور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے گھر کو ڈھانے آئے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی مزاحمت کا نہ ارادہ کیا اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے بالکل تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو میں گزشتہ پروگرام میں ذکر بھی کر چکا ہوں، انا رب الابل و انا للبیت ربا سیمنعہ، میں اونٹوں مالک ہوں، اونٹ میرے کفالت پروش پاتے ہیں، خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، اس کا بھی پروردگار ہے، اس کا بھی رب ہے، یقیناً وہ بھی خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ جملے دیکھ کر وہ بالکل بھوچکا ہو گیا، دنگ رہ گیا، اور یہیں سے حضرت عبد المطلب ایمانی بزرگی اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور اشعار کی شکل میں جو دعا فرماتے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے قدم بڑھا ہے تو وہاں پر اللہ نے ابابیل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے دونوں پنجوں میں، بعض نے لکھا چنے کے دانے کے برابر، بعض نے لکھا مسور کے دانے کے برابر، بعض نے اس سے کچھ چھوٹے بڑے، بہرحال چھوٹے چھوٹے کنکریاں جس کو قرآن کریم نے سجیل کہا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو اور بحث کریں گے کیا تھا، ان کے ذریعے بھیجا پرندوں کو بھیجا خداوند عالم نے، اور یہ پرندے فقط ان کا کام یہ تھا کہ وہ کنکریاں وہاں ڈالتے تھے تو جس پر چھوڑتے تھے، جس پر کنکری گرتی تھی قرآن کریم کے استعمال شدہ لفظ کے مطابق کا اسف معقول، وہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے تھے، بالکل جیسے کھانا، ایک تو بھوسا خود یعنی گھاس پھوس جو جانور کھاتا وہ خود بالکل یعنی ریزہ ریزہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بھی کھا لے اور آدمی چبا لے اور وہ نگل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، معقول یعنی کھایا ہوا بھوسا اس کی شکل ہو جاتی تھی، یعنی بظاہر چھوٹے دکھنے والے وہ کنکریاں، لیکن انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور عذاب الہی
ہاتھی والوں کو تہس نہس کر دیا اور نابود کر دیا۔ بے شک قبلہ ہم اب تک بہت ساری اس میں جو مفاہیم اور بہت سارے جو مطالب ہیں اب تک آپ مفصل گفتگو کر چکے ہیں، خصوص پچھلے پروگرام میں اس سورے کے یا اس واقعے کے جو اسباب تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ واقعہ وجود میں آیا، اور پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پہ بھی کچھ نکات آپ نے بیان کیے تھے، تو مجموعی طور پر اس سورے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پوری امت مسلمہ کو، تمام مسلمان؟
یہ سوال آپ نے، آخری سوال تھا پچھلے پروگرام میں گزشتہ ہفتے اور وقت ختم ہو گیا تھا، تو یہاں پر ہم پچھلے یعنی تمام تر یعنی سورہ کے مباحث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر اہل ایمان اور یعنی فرزندان توحید کے لیے اس سورہ میں جو پیغامات ملتے ہیں وہ ظالموں کے مقابلے میں پامردی، استقامت، صبر و شکیبائی، اور اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کا امیدوار رہنا، اس سے بھی اہم جو بات یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گویا جب اللہ کو قادر، توانا اور قدیر اور ہر چیز کا عالم ایمان ہمارا ہو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے اور ہر کام کرنے پر قادر بھی ہے، مرید بھی ہے، ان تمام تر چیزوں کے بعد گویا یہ سورہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے، پھر اب کسی بھی ظاہری سپر پاور سے ہمیں مرعوب ہونا نہیں چاہیے،
ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ ہے، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو قوی، قادر، علیم، عالم، سامع، مرید اور یعنی سب کچھ یہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اب جو ظاہری سپر پاور ہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے مروب نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ہمیں راہ حق سے اس لیے انحراف نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے طاقت ہے، سامنے قوت ہے. یہ ساری قوتیں اور طاقتیں سب ختم ہو جائیں گی اگر اس نے ارادہ الہی سے یہ ٹکرا جائیں، اس لیے کہ خود اصحاب فیل یعنی اس وقت کی مجہز ترین فوج،
طاقتور ترین فوج اس زمانے کی،
اس زمانے میں، اور اللہ کے معمولی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے مقابلے میں وہ اس کتاب نہ لا سکی.
بے شک.
دوسرا جو ہمیں اہم پیغام اس درس سے ملتا ہے کہ باطل کتنی ہی مکر، فریب، وہ چالیں چلے، مکر کرے، فریب کرے اور یعنی خدعے کرے، کبھی بھی باطل اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ایک وقت تک خداوند عالم ڈھیل دیتا ہے کہ شاید ان کو عقل آ جائے، شاید ان کو ہوش آ جائے، لیکن آخر یعنی ہمیشہ صاحبان ایمان کے لیے ہے، اور اللہ باطل کے ہر فریب کو ناکارہ بنا دیتا ہے، ناکامیاب بنا دیتا ہے،
اور کامیابی وہ ہمیشہ صاحبان ایمان کے قدم
چومتی ہے. یعنی والعاقبت للمتقین، یعنی عاقبت اور انجام اور کامیابی اور کامرانی وہ صاحبان تقوی، صاحبان تقوی وہ ہیں جن کی نظر میں ہمیشہ اللہ جل جلالہ و عظم شان و سبحان ہوتا ہے.
بے شک.
اور تیسری اہم بات جو ہم درس کے طور پر اس سورہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے ذرائع محدود نہیں ہیں.
کیا کہنا،
اللہ جن ذریعوں سے مدد کرتا ہے، کبھی وہ ہوا کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، کبھی وہ نہ دکھنے والے فرشتوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، اور کبھی خود انسانی قوت طاقت مدد
کر سکتا ہے. یہاں پہ انسان مومن یہ تصور نہ کرے، یہ خیال نہ کرے کہ اگر یہ کام نہ ہوا یا یہ کام اگر میں کرنا چاہوں تو اللہ کی مدد نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے آئے گی.
جی.
انسان کے تصور میں نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں اب ہمیں جو ہے وہ کوئی امید نہیں ہے.
وہ کسی بھی ذریعے سے یعنی جو ہدف اور مقصد ہے، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی وسیلہ مدد کا فراہم کر سکتا ہے. بس اوقات آدمی کے ذہن میں ایک پروگرام آ جاتا ہے، بس اوقات یعنی ظالم اور دشمن مرعوب ہو جاتا ہے، بس اوقات یعنی ہم اگر دنیا میں آج بھی بہت سی ایمان سے ٹکرانے والی طاقتوں کی ذرا تحلیل اور تجزیہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کے ذرائع محدود نہیں ہیں.
بے شک.
جس طریقے سے جنگ بدر اور جنگ احد میں فرشتے بھیج کر یا ہوا بھیج کر یا یعنی سامنے دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ بہت زیادہ لشکر ہے، ایسے مدد کر سکتا ہے. بس اوقات آدمی کے فکر، خیال، ذہن، قوت، طاقت یا اچھے دوست یا اچھے ساتھی، یہ سب فراہم، مخلصین، یہ سب فراہم کر کے بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتا. تو اللہ کی مدد کے ذرائع محدود نہیں ہیں. اور جو ہم اس سورے سے یعنی اور اس ان آیات سے درس حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی ہمیں کبھی بھی خدا وند عالم کی مدد کا کہیں اظہار کرنا ہو تو ان چیزوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے جو حالیہ ہیں. آپ یہ دیکھیں سورہ مبارکہ میں الم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ جیسا ہم نے گزشتہ جلسات میں بھی بیان کیا ہے، کب واقعہ کب ہوا ہے، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے اور آپ نے اپنی ولادت کے 40 برس کے بعد پیغام رسالت کا ظاہری اعلان کیا ہے، اور پھر اوائل بعثت کا یہ واقعہ ہے، یعنی کم سے کم ولادت یعنی اس واقعے کے 30-40 سال کے اندر بھی، لیکن ایسا زبان زدہ عوام و خواص ہے کہ اس وقت باقاعدہ سال کا شمار جو ہوتا تھا عام الفیل کے لحاظ سے ہوتا تھا، ہاتھیوں والے سال کے لحاظ سے۔ تو ایسی صورت میں خداوند عالم علم ترا، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی گویا چونکہ زبان زدہ عوام و خاص تھا، بچہ بچہ اس سے جانتا تھا، تو خدا کی امداد کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ ہمارے لیے درس ہے اور سبق ہے، ہم ایسے واقعے کو سامنے لے کر آئیں جس کو بالکل حالی سب کے لیے روز روشن کی طرح
جو محسوس ہے، جس کا مشاہدہ کیا، جس کو تاریخ نے بیان کیا ہے اور وہ سچا واقعہ ہے، یقیناً اس سے استفادہ کریں۔
آدمی کی روزانہ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو جو ان قریب رونما ہونے والے ایسے واقعات ہیں جو امداد خدا شمار کیے جا سکتے ہیں، ان کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔
یہاں پہ قبلہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ پیام رحمان پروگرام جو ہے ختم نہیں ہوا، جاری و ساری ہے، وقفے کا ٹائم ہوا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور سورہ فیل کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ قبلہ نقوی صاحب، اگر یہ بات آپ کی مکمل ہو گئی تو چاہتا ہوں کہ ہم خود ایک ایک آیات، یہ تو ایک مجموعی طور پر آپ نے اس پورے واقعے اور پورے سورہ کے اندر جو اہم تربیتی نکات پائے جاتے ہیں، جو ہمارے لیے سبق آموز درس کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ نے بیان فرمائے، خود ایک ایک آیت کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے، جو اہم نکات پائے جاتے ہیں تربیتی حوالے سے، درس عبرت کے حوالے سے، سبق آموز جو پوائنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔
دیکھیں، قرآن کریم کے بعض سورہ ایسے ہیں کہ جن کی شروعات ہی ایک عجیب و غریب انداز سے ہوتی ہے، یعنی بعض سورہ ایسے ہیں کہ جہاں پر حمد و ثناء خداوند عالم سے، اس کے لطف و کرم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، یا اس کے فضل و عنایات اور یا احکام الہی کے بیان سے شروع ہوتی ہے، بعض سورہ ایسے ہیں جس میں ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے، ایک طرح کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو انہی سوروں میں ہے یہ کہ الم ترا کیف فعل، یعنی خداوند عالم نے اپنی یہاں پر قوت اور قدرت اور اپنی طاقت کو یعنی ظالمین اور مشرکین، کفار اور ملحدین کے لیے بیان کرنا چاہیے ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ قوت اور قدرت پائی جاتی ہے وہ اللہ کے سامنے ہی ہے، سب کچھ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے،
یعنی اللہ کی قدرت نمائی جو اصحاب فیل کے اوپر تھی، پروردگار نے اس سورے میں اس کو بیان کیا ہے،
لیکن اس کو اپنی قدرت کے طور پر، یہ ہمارے لیے ایک جو سبق کے طور پر ہم یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا، اس سے شاید پہلے جلسے میں میں نے یہ بات کہی تھی، الم ترا کیفا فعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ایک تو ابھی میں نے عرض کیا، یعنی یہ دیکھا کی لفظ بیان کرے، یعنی شائع تھا، یہ واقعہ بالکل متواتر تھا،
حالانکہ ہر پیغمبر اسی سال دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی پیغمبر نے بظاہر نہیں دیکھا
اس سال، یعنی جو جس سال یہ واقعہ پیش ہوا ہے اس سال آپ اس دنیا میں تشریف لے کے، تو آپ نے دیکھا نہیں یہ واقعہ۔ اور اگر بالکل حقیقی معنی میں لیا جائے تو میں اپنے ایمانی تقاضوں کو پیش نظر یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید خداوند عالم یہاں پر ایک یعنی متواتر ہونے کی وجہ سے نہیں، اگر حقیقی معنی میں بھی ترا یعنی آپ نے دیکھنے کے معنی میں، تو عین ممکن ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ نبی کی نبوت میں بچپنا اور بڑھاپا کوئی فرق نہیں کرتا، جس طریقے سے وہ 40 اور 45 اور 50 سال کی عمر میں کوئی چیز دیکھتا ہے، ایسی بچپن میں بھی دیکھتا ہے، اور ایسے ہوا بھی ہے، انبیاء الہی کے ساتھ ایسا یعنی سابقہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی آغوش میں آ کے کلام فرماتے ہیں اور اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیتے ہیں، حضرت موسیٰ، تمام انبیاء الہی کے ساتھ یعنی ایسے چیزیں آتی رہتی ہیں، تو عین ممکن ہے یہ بھی اپنے حقیقی معنی میں نہیں، خود پیغمبر نے بھی یعنی دیکھا ہے، اس انداز سے ذکر کیا جائے۔ بہرحال، فعلا ربو کا جو نے میں یہاں درس کے طور پر اور اس سورے اس اور اس آیہ کریمہ کے پیغام کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے قرآن سے دلچسپی رکھنے والے اور قرآنی آیات اور قرآنی احکامات سے درس حاصل کرنے والے افراد کے لیے، کہ یہاں پر باوجود اس کے کہ یہ قدرت و قہر و طاقت الہی اور عذاب الہی کا مظہر ہے یہ سورہ اور یہ واقعہ، کہ جو خانہ کعبہ کے تقدس کو مد نظر نہ لاتے ہوئے اور اس کو پامال کرنے کے لیے آئے تو خداوند عالم نے انہیں کس طریقے کے عذاب سے مبتلا کیا، تو یہاں پھر بھی خداوند عالم نے اپنے عذاب کا حوالہ نہیں دیا، فعلا ربو کا تمہارے پروردگار، یعنی بیان کرنا ہی چاہتا ہے کہ یہ بھی ربوبیت الہی کا ایک مظہر ہے کہ اگر بعض ایسے لوگ جن کو خداوند عالم نے مہلت دی اور انہیں قوت و طاقت حاصل ہو گئی اور وہ راہ خدا سے منحرف ہو گئے، اب عوام الناس کو بھی راہ خدا سے منحرف کرنے کے لیے وہ تجہیزات کریں، لشکر تیار کریں اور ان کے یہاں روب اور وحشت جاری کرنے کے بعد صراط مستقیم سے اگر دور کریں تو اللہ ان کو جو تہس نہس کرتا ہے، ان کو جو تباہ و برباد کرتا ہے، ان کے اوپر جو عذاب نازل کرتا ہے، وہ اس لیے ربوبیت الہی کا مظہر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے اور دوسرے لوگ منحرف ہو جائیں اور راہ مستقیم سے گمراہ ہو جائیں۔ تو ایک بہترین ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے قہر اور اللہ کے غلمے میں بھی ربوبیت الہی جلوہ افروز ہے، اور یہ بھی تربیت خداوندی کا ایک مظہر ہے۔ اور پھر بے اصحاب الفیل، جبکہ ابھی ہم نے بریک میں بھی جو کلپ دیکھی ہے یا اس سے پہلے مفسرین وغیرہ نے سب نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ فقط گھوڑے یعنی فقط فیل آیا ہو، یعنی فقط ہاتھی آئے ہوں، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، پیادہ بھی تھے، تیر بھی تھے، کمان بھی تھے، پورا لشکر تھا اور پورا مجہز ہو کے لشکر آیا تھا، مگر خداوند عالم نے اس سورے میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جس کی زیادہ ان لوگوں کی نظر میں اہمیت تھی اور جس کے بوتے پر اور بلبوتے پر وہ یہاں پر آئے تھے، یعنی گویا بالکل مجہز ترین لشکر کا ذکر کرنے کے بعد خداوند عالم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو دشمن پوری قوت و طاقت سمیٹنے کے بعد بھی ہمارے مقابلے پہ آیا ہے، ہم اس کو کتنے لمحوں کے اندر کیسے اس کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ یہ دوسری چیز جو اس سورہ سے اور اس آیہ کریمہ سے ہمیں ملتی ہے، اصحاب فیل گویا ایک طریقے کی یہ اصطلاح ہو چکی تھی واقع فیل، تو خداوند عالم ان آیات کے تذکرے سے ہمیں یہ درس دینا چاہتا ہے کہ ہمیں تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ تاریخی واقعات کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں بھی بار قاعدہ ذکر کیا ہے، انبیاء الہی کے واقعات، دوسری قوموں کے واقعات، وہ اس لیے نہیں کہ آدمی کے ایک منورنجن ہو جائے، اس کو ذہنی تھوڑا سا
تفریح ہو جائے،
تفریح تباہ کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تربیتی پہلو جو پوشیدہ ہیں ان سے فائدے کے لیے
تاریخ اور قصے کہانیاں جو ہمارے گھر میں ہمارے والدین جو بڑے بوڑھے بزرگ ہمیں سناتے ہیں، ان کا شاید ایک اہم ترین مقصد بھی یہی ہے، اور یقیناً وہ مقصد بہت اعلیٰ پیمانے پہ پروردگار عالم نے قرآن میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔
ہمیشہ یہ تاریخ اور یہ واقعات اور یہ قصے یا عام عوامانہ زبان میں کہوں کہانیاں، یہ انسان پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ مشکل کہاں پیش آتی ہے کہ جب ہم واقعے کو واقعے کی طرح اور تفریح تباہ کے طور پر اس کو سنیں اور ختم، اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے، کیا درس ملا ہے، کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کو اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو یہ تفریح تباہ ہو جائے گی، لیکن اگر تاریخ کو بیان بھی کریں اور پھر اس سے ہمیں سبق بھی حاصل کریں تو یہ بہترین چیز ہے آدمی کی ترقی کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے۔ دوسری آیہ کریمہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا خداوند آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، پھر کیا خداوند عالم نے ان کے قید کو، ان کے مکر کو، ان کی چال کو گمراہ نہیں کر دیا؟ مثلا جو وہ منصوبہ بنا کر آئے تھے، جو وہ ارادہ رکھ کے آئے تھے، ان کا منصوبہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں، منہدم کر دیں، ان کا خداوند عالم نے اس کو بالکل ناکارہ نہیں بنا دیا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہو چکا اب کبھی ایسا نہیں ہوگا. نہیں, اگر اللہ پہ کوئی بھی قوم ایمان رکھتی ہے اور اس کے برخلاف دشمنان دین, دشمنان خدا اور دشمنان مذہب چالے چلتے ہیں, مکر کرتے ہیں, قید کرتے ہیں اور پروپگنڈے کرتے ہیں, تو خداوند عالم ان سے غافل نہیں ہوگا. بلکہ جس طریقے سے کل ماضی میں اس نے صاحبان ایمان اور ارباب ایمان کا خیال رکھا ہے, ایسے ہی آج بھی خداوند عالم ان کی تمام تر چالوں کو ناکام بنائے گا. شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہوں اور اللہ کی,
یعنی ہم حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ کے پاس جو ایمان تھا, جو توکل تھا اور جو تدین تھا, جو تقویٰ تھا, کم سے کم ہم اس راہ پہ گامزن ہوں.
گامزن ہوں جو اس چیز, یعنی یہ تو خدا نے اپنے عمل کو ذکر کیا. اس سے ہمیں سبق ہی ملتا ہے کہ فقط ایسے ہی اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا یہ نہیں, بلکہ دشمن کے مکر اور فریب اور قید سے اطلاع بھی ضروری ہے. معلوم بھی ہونا ضروری کہ وہ کیا مکر کر رہا ہے. یعنی اگر وہ اس وقت مسکرا رہا ہے تو یہ نہیں دیکھیں کہ چاقو تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کی دوستی, اس کی دشمنی. یہ تمام تر یعنی مسلمانوں کو, عالم اسلام سے وابستہ افراد کو اور اہل ایمان کی بہت ضروری ہے کہ دشمن کے مکر و فریب سے بھی باخبر ہوں, یعنی ان کو جانیں, دیکھیں اور پرکھیں, اور پھر اور ان کے مکر اور ان کی چالوں کو اور ان کے منصوبوں کو یعنی تباہ و برباد کرنے کی بھی فکر کریں. خداوند عالم نے یہاں گویا اپنے عمل کو ظاہر کرنے کے بعد اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ کبھی بھی دشمن سے
غافل نہ رہیں,
ہوشیار رہیں, ان کے منصوبوں کو بھی جانیں, اور منصوبوں کو جاننے کے بعد کس طریقے سے ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اس کی بھی فکر کریں, کوشش کریں. اس لیے کہ ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے, البتہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو, کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہے, اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. مقصد اس کا, شاعر جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہاں یہاں ہے, یہ ہے کہ جب آپ کی سعی و کوشش کے باوجود آپ کوئی چیز فراہم نہ کر سکتے ہوں تب اللہ مدد کرتا ہے, لیکن اب جب سب کچھ ہے, مجاہدت آپ کر سکتے ہیں, اللہ نے ذکر, ذہن, قوت, طاقت, فکر, افراد, یعنی وسائل, امکانات سب کچھ آپ کو دیے ہیں, تو وہ ذمہ داری جو کل ابابیل کی تھی وہ آپ کو خود بھی نبھانی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں
اور
فقط زبان پر اللہ کا نام اور انتظار کرتے رہیں اللہ سب کچھ خود. نہیں, یہ بھی مجاہدت, اس لیے کہ ایمان کی پہلی منزل کا نام ہے مجاہدت راہ خدا میں. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو بھی ہماری راہ میں مجاہدت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی گھر بیٹھا رہے گا اس کے لیے اللہ کی مدد کہاں سے آنے
نہیں
والی
آ سکتی.
فقط خداوند عالم نے یہی اشارہ نہیں کیا ہے کہ اللہ نے ان کے منصوبوں کو ناکارہ کر دیا, بلکہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, یعنی وہ بھی ذکر کیا ہے کہ کس انداز سے خداوند عالم نے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے, کہ ان پر اس نے پرندوں کو بھیجا ابابیل, اور اس کے ذریعے انہوں نے جو کام کیا اگلی آیت میں ہے. یہاں پر میں ٹھہرنے کے بعد, رکنے کے بعد ذرا تھوڑا تفسیری گفتگو ہو جائے کہ یہاں طیرن یعنی پرندے, ابابیل عام طور سے سوچا جاتا ہے کسی پرندے کا نام ہے, لیکن جو میرا مطالعہ ہے ابابیل یعنی گروہ در گروہ.
اچھا, جھنڈ کے جھنڈ,
جھنڈ کے جھنڈ,
بعض جگہ ترجمہ کیا گیا ہے
جھنڈ کے جھنڈ یا گروہ در گروہ, یعنی یہ البتہ جمع ہے اور ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے.
اچھا,
اور دوسری چیز یہ کہ کسی پرندے کا نام نہیں, معنی وصفی ہے وہ گروہ, یعنی اب وہ گروہ این ممکن
ہے, ان پرندوں کی صفت یہ تھی کہ وہ گروہ
کی شکل میں, بعض نے لکھا مثلا چیل, بعض نے لکھا ہے دوسری چیز, یعنی ایسے بھی ممکن ہے کہ مختلف پرندے ہوں, کچھ یہ کچھ وہ, مگر گروہ گروہ کی شکل میں وہ پرندے آتے تھے. اور تیسری چیز جو یہاں پر قابل ذکر ہے کہ یہ ابابیل کی جو لفظ ہے یہ یعنی کسی بھی یعنی پرندے سے مخصوص نہیں ہے, یعنی کسی کا نام نہیں ہے.
بعض نے میرے خیال میں خود کچھ پرندوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ پرندے ہیں ایسے کہ جن کو
لیکن
ابابیل کہا
ہاں
جاتا ہے.
نئی تحقیق کے مطابق
اچھا
نام نہیں ہے.
صحیح.
اور اس کے بعد ترمیہم بحجارت من سجیل, یعنی پرندوں کے عمل کو بیان کیا ہے, یعنی یہ خدا کا کام تھا یعنی دشمنوں کے مقابلے میں ان کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کہ اس نے گروہ در گروہ پرندوں کو بھیجا ہے.
صحیح.
لیکن ان کا عمل خداوند عالم نے اس اگلی آیت میں ترمیہم کہ وہ رمی کر رہے تھے, پھینک رہے تھے کس کو, ان دشمنوں کے برخلاف اصحاب فیل کے مقابلے میں, بحجارت من سجیل, پتھر جو سجیل سے تھے. سجیل کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ ایک مخصوص کنکری ہے, بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے جو معرب ہے, یعنی سنگ گیل.
اچھا.
سنگ اور گل.
آہا.
سنگ کو فارسی سنگ کو کہتے ہیں پتھر اور گل کہتے ہیں مٹی, یعنی البتہ وہ مٹی جو یعنی
سخت ہو گئی ہو.
نہیں نہیں گل یعنی گویا گیلی مٹی.
صحیح.
ایک ہوتا ہے عام خاک, نہیں گیلی مٹی,
خشک مٹی نہیں.
ہاں. اور بعض یعنی مفسرین نے لکھا ہے وہ مٹی جو پکا دی جائے, البتہ بہرحال یعنی یہ تفسیری میٹر.
یعنی اصل لفظ گویا یہ فارسی کا ہے, اس کو بعد میں کنورٹ کیا گیا ہے عربی زبان میں سجیل.
سجیل یعنی بعض مفسرین نے اس چیز کو لکھا ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹی چھوٹی اتنی کنکری یعنی ایسے پتھر کی کنکریاں تھیں جو اس چھوٹے پرندے کی چونچ میں بھی آ سکیں اور اس کے یعنی پنجوں میں بھی آ سکیں.
جی قبلہ, یہاں پہ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو واقعاً میری معلومات میں بھی نہیں تھی, اور بہت ہی اہم تفسیری نکات جو آپ نے بیان فرمائے میری معلومات میں اضافہ ہوا. قبلہ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ فیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسری صاحب. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, آپ کے خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ, اور وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے پاس تقریباً 3 سے لے کر 4 منٹ تک رہتے ہیں, جس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سورہ فیل کے تعارف کو مکمل کریں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب تشریف فرمائیں. جی نقوی صاحب, آپ بیان فرمائیں ترمیہم بحجارت من سجیل.
جی, تو خداوند عالم نے اس ذریعے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے بہت کوئی ایٹم بم ہو, نہیں, معمولی کنکریاں, معمولی کنکریاں
کہ وہ یقیناً انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اٹھائی ہوں گی,
اٹھائی ہیں اور بس حکم خدا سے ان کو اپنے ہدف اور نشانے پر کیا, تو اس نے وہی کام کیا جو ارادہ الہی میں بات تھی. بالکل ایسے جیسے نبی نے عام خاک اٹھائی اور کفار قریش کے منہ پر ماری تو وہ اندھے ہو گئے, دیکھ نہیں سکے, نبی نکل گئے. یہاں جو ایک اہم بات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں, ایک ان کے پاس معمولی ذمہ داری ہے, لیکن جب ان کو اللہ منتخب کرتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کو انجام دینے میں یہ خطا نہیں کرتے.
کیا کہ
یعنی ارسلہ علیہم, اس نے اپنی طرف سے بھیجا ہے, جب اس نے بھیجا ہے تو اب جو ان کو کام دیا گیا ہے, جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے, اب اس میں خطا
نہیں
کرتے. تو جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی بھی پیغام یا کوئی بھی ذمہ داری یا کوئی بھی مشن لے کر آتے ہیں, کبھی بھی اس کو پہنچانے میں وہ غلطی اور خطا نہیں کر سکتے. وہ بظاہر اگر یہ حیوان اور پرندے بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو اب وہ خطا
کوئی غلطی نہیں
کرتے, وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ودیعت کیا گیا ہے. یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ
بہت اچھا اور بہت ہی اہم اور بنیادی ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, بالخصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو انبیاء ما سلف ہیں, ان کی عصمت کے حوالے سے اور ان کی بہت سارے صفات کے حوالے سے جو ایک بہت مفصل بحث ہے مسلمانوں کے درمیان علم کلام میں, اس میں بہت پیارا نقطہ آپ نے دیا.
جی, یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی یہاں تک کہ عام, یعنی میں بات کو اور تھوڑا سا کھول دوں, عام انسان بھی جب یعنی عالم دین کی شکل میں اور وہ پیغام الہی کا اپنے کو ذمہ دار بنا لے اور وہ حکم خدا کو پہنچانے کا وسیلہ بن جائے, یعنی خود اپنی پیشکش سے, یعنی چونکہ صاحبان علم ہوتے ہیں توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اللہ نے تو انہیں منسوب نہیں کیا ہے, تو ان کے یہاں بھی ہمارے فقہ اور ہمارے کلام میں شرط ہے کہ وہ عادل ہوں, یعنی خطا کار نہ ہوں, اور اگر معمولی پیش نماز بھی گویا خطا اور غلطی اور لغزش کرتا ہے تو پھر اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے, وہ اس قابل نہیں رہ جاتا ہے کہ پیغام الہی کو پہنچا سکے. تو بہرحال یہ پرندے بھی جب ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اپنے ہدف کو باقاعدہ وہ نشانہ بناتے ہیں. ایک جو ان تمام تین چار آیتوں سے ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ سب کام عمل میں کیوں آیا, وہ اسی لیے آیا کہ خانہ کعبہ ایک مقدس عبادت گاہ ہے. اگر مقدسات الہی کو کوئی پامال کرنے کی سوچے گا تو خداوند عالم یقینی طور پر اس کا انجام برا ہوگا اور اس سے غافل نہیں ہوگا. فجعلہم کعصف ماکول, جب انہوں نے یہ رمی کی, یہ پتھر ان کی طرف پھینکے تو کیا ہوا اس کا انجام, ان کو جو بھی یعنی جس پر گرے, ہاتھی پہ گرے تو ہاتھی, گھوڑے پہ گرے تو گھوڑے, انسان پر گرے تو انسان, یعنی وہ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. ایک طرف خداوند عالم نے اس لشکر کی تجہیزات کی طرف اشارہ کیا کہ کتنا بڑا لشکر تھا, اور دوسری طرف ان کے انجام کو بتایا, یعنی اب جو بھی خدا سے ٹکرائے گا اگر خدا کی طرف سے ایک بظاہر کم اور چھوٹے پرندے بھی ہوں گے اور چھوٹا عمل بھی ہوگا تو ان کو تہس نہس اور برباد کرنے کے لیے وہ کافی
ہے. یقیناً بے شک بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی, اور بالخصوص ایک نقطہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ پرندوں نے پتھر گرائے نہیں بلکہ پھینکے ہیں, مارے ہیں, تو رم یہ کا لفظ جو ہے وہ اسی لیے. بہت بہت شکریہ.
اگر وقت ہو تو ایک سطر کی میں بات ذکر کر دوں, یہاں یہ بہت قابل غور بات ہے جو ہمیں سب کو درس ملتا ہے, ہم سب کے لیے بہت مفید ہے یہ کہ یہاں پر دیکھیں خداوند عالم نے اس واقعے کی طرف جو اشارہ کیا, یہاں نہ کوئی ابھی نبی ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی رسول ہے, نہ کوئی پیغمبر ہے منسوس من اللہ, لیکن جب اللہ کی مدد کا وہ امیدوار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ایسی مدد ملتی ہے کہ جس کو قرآن میں وہ تذکرہ بھی کرتا ہے. تو آج اگر ہم اللہ کی مدد پر بھروسہ, توکل اور ایمان کے بعد اللہ کے راہ میں قدم اٹھائیں گے تو یقیناً اس طرح کی مدد
شامل حال ہوگی. بہت بہت شکریہ قبلہ, پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ ایلاف یا سورہ قریش کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. يا من يرحم من لا ترحمه العباد.